الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي، جعلت أكرمكم أتقاكم ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟
آپ لوگ چپ نہیں کرو گے تو بیان کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے ساتھ، وہ علم جو ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ علم جس میں اس نے کہیں سے سیکھا نہیں، اس کو کسی نے سکھایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ علم جیون جو نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بڑھنا بھی اس کی شان کے خلاف ہے. کہ بڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑا تھا، اب زیادہ ہو گیا. میرے پاس 10 سے 20 ہو گئے تو 20 ہونے کا مطلب ہے پہلے میرے پاس تھوڑے تھے، اب زیادہ ہو گئے. تو کوئی یہ کہے کہ اللہ کا علم زیادہ ہو گیا، یہ بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے، یہ بھی بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اللہ کا علم اس کی ذات کی ذاتی صفت ہے، علیم اس کی صفت ہے، علم اس کی صفت ہے. وہ جاننے کے لیے کسی بتانے والے کا محتاج نہیں، وہ جاننے کے لیے کسی سکھانے والے کا محتاج نہیں ہے. اس کا علم دعوے کے ساتھ اترتا ہے. انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، وما ہو دل ہزل، یہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں بدلتا. لا مبدل لکلمات، کوئی بدل بھی نہیں اس کو سکتا. یا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا بول پورا ہو گیا، پورا تل گیا، سچائی میں بھی عدل و انصاف میں بھی، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے اس علم سے اس جہان کو بنایا، اسی علم سے انسان کو بنایا، اسی علم سے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی کامیابی ناکامی عزت اور ذلت کے معیار بنائے، اسی علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم بنایا، اس علم کے ساتھ اللہ نے گمراہی کا راستہ بتایا، اسی علم کے ساتھ انسانوں کو چین والی زندگی گزارنے کا پتہ بتایا، اسی علم کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو ہلاک ہونے والی زندگی کا پتہ بتایا. میرا آج کا علم اللہ کی عطا ہے. وما اوتیتم، جو تمہیں ملا وہ ملا کہاں سے ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، تمہیں کہاں پتا تھا؟ تمہیں تمہارے اللہ نے بتایا. وعلمک ما لم تکن تعلم، تمہیں تو خبر بھی نہیں تھی، تمہارے اللہ نے تمہیں بتایا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ تو ہے جو سکھاتا ہے. خلق الانسان علمہ البیان، بولنا بھی سکھایا، علم بھی عطا فرمایا، لیکن جو مجھے اور آپ کو ملا ہے وہ ہے کتنا؟ الا قلیلا، تھوڑا سا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ بہت تھوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، جیسے اللہ اپنی ذات میں صفات میں لامحدود ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، جیسے وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر جس میں یہ چار باتیں ہیں، جو اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وهو بكل شيء علیم، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، جو آج پیدا ہوا 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد مر گیا، 10,000 سال کے بعد مر گیا، وہ پاگل ہے اگر یہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، ہمیں سارا پتا ہے. اس کائنات کو ہم تو اس کائنات کو نہیں سمجھ سکتے، موت کے بعد کی زندگی کو کیا سمجھیں گے؟ کہ انسان کی زندگی محدود ہے، مختصر ہے. کامل علم کا دعویٰ کرنے والے میں چار باتیں ہونی چاہیے، وہ اول ہو اس سے پہلے کچھ نہ ہو، وہ آخر ہو اس کے بعد کچھ نہ ہو، اتنا بلند ہو کہ کوئی اس سے اوپر نہ جا سکے، وہ اتنا اندر میں دیکھ سکے کہ کوئی اس سے چھپ نہ سکے، جو باطن ہو ایسا کہ کوئی اس سے چھپ نہ سکے، جو بلند ہو ایسا کہ کوئی اس سے اوپر نہ جا سکے، وہ اول ہو ایسا کہ اس سے پہلے کچھ نہ ہو، وہ آخر ہو ایسا کہ اس کے بعد کچھ نہ ہو. جو یہ چار صفات کا مالک ہوگا وہ اگر یہ کہے کہ میں سب کو جانتا ہوں، ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں. یہی اللہ آگے کہہ رہا ہے، وہو بکل شیئن علیم، وہی اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ہاں یا اللہ بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں کہوں میں جانتا ہوں سب کچھ، آپ کہیں اس سے بڑا دیوانگی کا بول کوئی نہیں. اللہ نے اپنے علم کامل کے ساتھ انسانوں کو دنیا کا مقصد سمجھایا، دنیا میں آنے کا طریقہ بتایا، بھیجنے والا بھی اللہ، راستہ بتانے والا بھی اللہ، اس نے کامیابی ناکامی کا ایک معیار قائم کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختصر کلمات میں اس کو سمجھا دیا ہے. سارا قرآن اٹھا کے دیکھنے کا موقع نہ ہو، 3 آیات یاد کر لو، 3 آیات کا مضمون یاد کر لو. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو کامیاب ہونے کے لیے 4 باتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام ہے کہ 4:40 کے عدد کو کوئی دخل ہے اس کائنات میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں 4 اتاری، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 عناصر سے پیدا کیا، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو 4 کونوں کے ساتھ جوڑ دیا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، 4 کونوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو باندھ دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں انسان کی تخلیق میں ڈال دی، مٹی ڈال دی، آگ ڈال دی، پانی ڈال دیا، ہوا کو ڈال دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے امت کو 4 بڑے مذاہب میں تقسیم کر دیا، ساری کی ساری امت کا بہت بڑا حصہ وہ 4 صفات کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے ساتھ خود بخود اللہ کا غیبی نظام جڑ گیا ہے. تو میرے مالک الملک اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی، ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے 4 باتوں کو شرط قرار دیا ہے. اس کے بغیر کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا. والعصر، دیکھو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، اللہ قسم کھاتا. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، من اصلح من اللہ قیلا، مجھ سے سچا کوئی نہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے والعصر، مجھے قسم. قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کہ جہاں شک ہوتا ہے وہاں قسم ہوتی ہے. جب کسی پہ شک ہوتا ہے ہم کہتے تم قسم دو، تو اللہ کی بات تو سچی ہے، لیکن ہم جو شک میں ہیں، ہمارے دلوں میں شک ہے، ہمارے دل دماغ میں شکوک کے پردے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا شک اٹھانے کے لیے کہا والا آسر، میرے بندے مجھے زمانے کی قسم ہے. زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کہ زمانہ گواہ ہے، زمانے نے آنکھوں سے دیکھا ہے قوموں کا عروج و زوال، زمانے نے آنکھوں سے دیکھا ہے انسانوں کی ہلاکت اور کامیابی، اور افراد اور قومیں کس طرح برباد ہو گئیں، کس طرح آباد ہو گئیں، یہ زمانہ آنکھوں سے دیکھ کر دیکھنے والا ہے شروع دن سے لے کر آج تک. والا آج کر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، الاسلام، الانسان، ساری دنیا کے انسان ناکامی میں ہیں. یہ جو فی کا لفظ ہے، فی یہ یہاں ایک بڑا طاقتور مطلب دے رہا ہے. میں ابھی جبوتی گیا تھا تو ہم اجتماع پہ جا رہے تھے سمندر کے راستے، تو ایک کشتی ہمارے ساتھیوں کو ڈوب گئی. تو مجھے یہ فیل کا لفظ پہلی دفعہ پوری طاقت سے سمجھ میں آیا. پہلے مجھے یہ لفظ اتنا سمجھ میں نہیں آیا تھا جتنا اس حادثہ سے یہ لفظ مجھے سمجھ میں آیا. وہ کوئی 125 آدمی اس میں شہید ہو گئے, سارے پرانے ساتھی اس میں تھے. وہ ایک کشتی گئی, پھر دوسری گئی, پھر تیسری ہماری گئی, تین کشتیاں پار نکل گئی, چوتھی الٹ گئی. اس میں سارے مسجدوں کے کام کرنے والے اور مرکز کے کام کرنے والے اور بہت سے پرانے دوست تھے, تو ان میں سے بہت سے اللہ کے ہاں پہنچ گئے. تو وہ کشتی بالکل ان کے اوپر سے الٹ گئی, پھر وہ ان کو لے کے نیچے چلی گئی, پھر ان بڑی مشکل سے ان کو نیچے سے ان کی لاشوں کو نکالا گیا. تو یہ جو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ اللہ نے کتنی عظیم مثال دے کر ہمیں بات سمجھائی. ان الانسان لفی خسر, یا مجھے یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ناکامی کو ایک سمندر بنا دیا, ناکامی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے, اور انسانوں کو کشتی کے مسافر سے تشبیہ دی ہے. اور پھر یوں دو قسمیں اٹھائی ہیں, دو والا آسر مجھے زمانے کی قسم, اور پھر اس کے بعد انا اور فی کے اوپر لام ہے. جب انا اور لام کچے ہو جائیں تو وہ بھی قسم بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دو قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں, زمانے کی قسم اور پھر مجھے قسم ہے تمہارے سامنے تمہارا رب قسم اٹھاتا ہے. سارے انسان ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے, کشتی الٹ گئی. بڑا خوبصورت. جب ہمیں خبر ملی کہ کشتی ڈوب گئی, تو چونکہ ہم اس کشتی کے ساتھ سے نکلے تھے, ایک ہی ساحل پر بندرگاہ پر ہم بھی تھے, وہ بھی تھے. تو ہم پہلے نکلے, وہ بعد میں نکلے. تو بھری ہوئی تھی, وہ ہمیں ایسے ہاتھ ہلا کے دیکھ رہے تھے. جب ہم وہاں پہنچے اگلا شہر تو پتا چلا. تو پہلا سوال میں نے یہ کیا, کوئی بچا؟ کوئی بچا؟ جب بس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو تو عام طور پر یہ سوال نہیں آتا, کوئی بچا؟ کیونکہ بچنے کی امید کافی ہے. اور سمندر میں امید کوئی نہیں ہوتی, کئی سو فٹ گہرا, اوپر سے موجیں, اور اس سمندر میں چھوٹا طوفان تھا, تو موجیں بکھر بکھر کے آ رہی تھی. تو پہلا سوال میں نے کیا, کوئی بچا؟ مجھے ابھی کوئی تصدیق نہیں, ابھی کوئی پتہ نہیں چلا. پھر نماز پڑھ کے سورہ میں واپس چلا گیا. واپس جبھی تھی 180 کلو میٹر کا, میں واپس چلا گیا. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 100-125 آدمی اللہ کے یہاں پہنچ گئے. تو ایک دم یہ اللہ کی بات آ رہی, ان الانسان لفی خسر, اے چار سجدے والو مجھے اس زمانے کی قسم, تمہارا رب دوبارہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے, ساری دنیا ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئی. یہ لفظ اس طرح آیا ہے کہ یوں لگا کوئی بھی نہیں بچا, سارے گئے. وہ ساری دنیا کی دوڑ کیوں ہے؟ میں کامیاب ہو جاؤں. ساری دنیا کیوں بھاگ رہی؟ کامیابی کے لیے بھاگ رہے. ناکام کون ہونا چاہتا ہے؟ تو پھر ایک دم وہی سوال ہوا, کوئی بچا؟ ان الانسان لفی خسر, سارے ناکامی میں ڈوب گئے, سارا ہند سندھ ڈوب گیا. یا اللہ کوئی بچا؟ کوئی بچ گیا ہے؟ تو سارے گئے. کہیں کچھ بچ گئے, کچھ بچ گئے, چار کام کرنے والے بچ گئے, چار کام کرنے والے بچ گئے, باقی سب گئے, باقی سب گئے. الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے بچ گئے. ایمان کی شرط سناتے ہی, ایمان کی شرط سناتے ہی ساری دنیا کا کافر وہ ناکامی میں گم ہو گیا. اب ان کے خوبصورت ملک, ان کے جہاز, ان کی گاڑیاں, ان کی دولت, ان کے ظلم و ستم, ان کے دنیا پہ حکمرانی, اس میں سے کوئی چیز بھی قابل اب رشک نہیں ہے کہ اللہ کی خبر ہے یہ ناکام ہو گئے, یہ ناکامی میں ڈوب گئے. لطیف سرن الا الذین آمنوا, ایمان والے باہر آ گئے, ایمان والے نکل آئے. وہ ہوتے کھاتے وہ باہر آ گئے. کشتی الٹی تھی, کشتی الٹی تھی. اچھا کچھ لوگ ایسے تھے جب کشتی الٹی نا تو اس کے نیچے وہ تھا سیمنٹ اور سریا, جگہ سے اس طرح ہوئی تو سیدھا سیمنٹ ان کے سروں پہ آ کر گرا, سریا ان کے سروں پر آ کر گیا. تو وہ بڑے تیراک تھے, سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ تقریباً 95% تیراک ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں جو تیرنا نہیں جانتے. تو ان میں کوئی ایسا ہوگا جو تیرنا نہیں جانتا ہوگا. تو جب ان کے اوپر جو سیمنٹ آیا اور سری آیا اس نے ان کو ہلنے ہی نہیں دیا. تھوڑا ہی لے کر ان کو من وہ سریا سمنٹ ان کو لیتا ہوا نیچے چلا گیا. کچھ کے جو واپس تھا تو ادھر سے نکلے تو ادھر سے نکلے تو ادھر سے نکلے تو بچ رہا. ہاں ہاں ایمان الذین آمنوا, ایمان والے, ایمان والے ڈوبنے سے تو بچ گئے, ڈوبنے سے بچ گئے. پہلی شرط نے سارے کافروں کو ہلاکت میں ڈال دیا. دوسری شرط کیا ہے؟ وعملوا الصالحات, جنہوں نے اچھے عمل کیے. تیسری شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالحق, جنہوں نے حق کی دعوت دی. چوتھی شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر, پر جو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام کے چلتے رہے, جنہوں نے صبر کی دعوت دی. یہ صبر تینوں چیزوں کے ساتھ لگ رہا ہے. ایمان صبر کو چاہتا ہے, عمل صالح صبر کو چاہتا ہے, دعوت اللہ تبلیغ کا کام صبر کو چاہتا ہے. صبر بذات خود اپنی ذات میں مطلوب عمل ہے. دین کی کوئی صفت صبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. میں نے ایک دفعہ قرآن دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دین کی کوئی صفت بھی صبر کے بغیر مکمل نہیں ہے. کسی کو لو, اب اللہ تعالیٰ کامیاب انسانوں کی بتا رہا ہے, کامیاب کون ہوں گے؟ چار کام والے. ان چار میں چوتھا صبر بھی ہے. کامیاب ہوں گے چار کام والے, چار کا چوتھا صبر بھی ہے. اگر اس مجمع نے صبر سیکھا ہوتا تو آدھا گھنٹہ ضائع نہ ہوتا. صبر نہیں آتا. تو بھائیو, ان چار چیزوں کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ مدار نجات میں, یہ مدار نجات ایمان, اس پر کامیابی کا دار و مدار ہے. عمل نیک, اس پر نجات کا دار و مدار ہے. تبلیغ, اس پر نجات کا دار و مدار ہے. صبر, اس پر نجات کا دار و مدار ہے. یہ چار کام ایسی بنیادیں ہیں کہ اگر میں سے کوئی ایک بنیاد بھی نکل گئی تو سارے دین کی عمارت ہل جائے گی اور کامیابی سے ناکامی کی طرف نیچے آنا شروع ہو جائے گا. انسان ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کی اہمیت نہ ہو. تبلیغ فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, یہ بتانا علماء کا کام ہے. لیکن میں چار فرائض کے درمیان اللہ تعالیٰ دعوت کو لیتا. ایمان فرض, عمل صالح فرض, صبر فرض, بیچ میں دعوت اللہ, بیچ میں دعوت اللہ. اس کا کیا درجہ ہے کسی لحاظ سے وہ الگ بحث ہے, لیکن یہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے فرائض سے کم نہیں ہے. یہ قرآن کا اصول ہے, جب فرائض لاتا ہے انہیں کو لاتا ہے, جب واجبات لاتا ہے انہیں کو لاتا ہے, جب محرمات لاتا ہے انہیں کو لاتا ہے. تو دو چیزیں ایک, اللہ نے مشورے کو فرائض کے بیچ میں ذکر, حالانکہ مشورہ تو سنت ہے. مشورے کے بارے میں تو فرض تھا کوئی بھی قائل کوئی نہیں, لیکن مشورے کو اللہ فرض میں لے کر آیا ہے. والذین استجابوا لربهم, ایمان, واقاموا الصلاۃ, نماز, وامرهم شورى بینهم, مشورہ, ومما رزقناهم ينفقون, زکات. ایمان فرض, نماز فرض, زکات فرض, وامرهم شورى بینهم, زکات اور نماز کے درمیان اللہ تعالیٰ مشورے کو لے کر آیا. تو مشورہ فرض نہیں ہے, لیکن مشورہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے فرض کے درجے کے برابر ہے کہ اگر مشورہ چھوٹ گیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. عبد الملک ابن مروان کہا کرتا تھا, میں بغیر مشورے کے صحیح کام کروں یہ مجھے پسند نہیں ہے, میں مشورہ کر کے غلط کام کر جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بغیر مشورے کے صحیح کام کرنے سے. وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, میرے نبی نے فرمایا, اذا كان امراؤكم سمحاءكم, جب تمہارے مالدار سخی ہوں گے, اذا كان اغنیاؤكم سمحاءكم, جب تمہارے مالدار سخی ہوں گے, وامراؤكم خیاركم, اور تمہارے حکمران تم میں سے سب سے بہترین لوگ ہوں گے, وامركم شورى بينكم, اور تمہارے کام مشورے سے ہوں گے, فظهر الارض خير من بطنها, پھر زندگی موت سے بہتر ہے. وَإِذَا كَانَ عُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ, اگر تمہارے حکمران بدترین انسان ہوں گے, وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ, اور تمہارے مالدار بخیل ہوں گے, پیسہ خرچ کر کے راضی نہیں ہوں گے. ایک ہوتا بخیل, جو خرچ نہیں کرتا جوڑتا رہتا ہے جمع کرتا ہے اور اپنوں پر خرچ کرتا ہے اوروں پہ نہیں کرتا. ایک بخیل کا دادا ہے, بخیل کا دادا وہ ہے شفیعہ. شفیعہ شفیع کون ہوتا ہے؟ جو صرف گنتا ہے یو لاکھ دو لاکھ ڈرے لاکھ سلور لاکھ پنجو لاکھ پگ لاکھ, جو بد وقت گن 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 کے مر جاتا ہے, نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ کسی اور پر خرچ کرتا ہے, یہ اس سے بھی بدترین انسان ہے. اور میرے اللہ نے کہا ہے, سنو غور سے سنو غور سے, میرے اللہ نے کہا ہے مجھے میری عزت کی قسم, شوم شوم تو سمجھتے نا پشتوں میں, شوم ہماری سرائیکی میں بھی شوم کہتے ہیں بخیل. میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم, شوم مرد ہو یا عورت جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاں وہ جہاں مرضی جائے, جتنی مرضی بندگی کرے, جتنا مرضی نیک کام کرے, جنت میں آ جائے گا اگر کبیرہ گناہ نہ کیے, جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا, وہ سخیوں کی جگہ ہے بس, اس میں شوم آدمی کا کوئی دخل نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا اذا كان امراؤكم شراركم, جب تمہارے حکمران وہ بدترین انسان ہوں گے, واغنیاؤكم بخلاءكم تمہارے مالدار بخیل ہوں گے, وامركم الى نسائكم اور تمہارے فیصلے عورتیں کریں گی, فظاہر الارض خیر من بطنها فبطن الارض خیر من ظهرها, پھر موت زندگی سے بہتر ہو جائے گی. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ نے مشورے کو فرائض کے بیچ میں ذکر کیا, اللہ نے دعوت اللہ کو فرائض کے بیچ میں ذکر کیا, صبر بھی فرض ہے, ایمان بھی فرض ہے, عمل صالح بھی فرض ہے, بیچ میں وتواصوا بالحق. تو اس کے فقہا بتائیں گے اس کا کیا درجہ ہے, بڑی اپنی اہمیت میں فرض سے کم نہیں ہے. جب 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 دعوت مٹتی ہے دین مٹ جاتا ہے, جب دعوت زندہ ہوتی ہے اسی وقت دین زندہ ہوتا ہے. یہی میرے اللہ کی سنت ہے, سوا لاکھ نبیوں نے اللہ نے دین کو حکمرانوں سے کبھی زندہ نہیں کیا, اللہ نے دین کو بادشاہوں کے ذریعے سے کبھی زندہ نہیں کیا. زندہ دین کی مدد ہوئی بادشاہوں سے, زندہ دین کی معاونت تو کی بادشاہوں نے, لیکن مردہ دین کبھی کوئی بادشاہ زندہ نہیں کر سکا. دین کی زندگانی دعوت سے ہوئی ہے, اور دعوت دعوت غریب مسکینوں سے اللہ نے کام لیا ہے, مالداروں سے بھی لیا, نمک آٹے میں نمک, فقراء سے لیا بہت بڑی تعداد میں, مالداروں سے لیا بہت تھوڑی تعداد میں. تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کا دین پیسے کا محتاج ہے, تو یہ نہ سمجھ بیٹھے حکومت نہیں ہوگی تو پھر دین کیسے آئے گا, حکومت نہیں ہوگی تو پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا رسول سب سے بڑا فقیر بنا کے بھیجے, سب سے بڑا نبی سب سے بڑا فقیر, یہی مہینہ ان کی آمد کا ہے. اور کیسے پیدا ہوئے؟ ولد یتیما, یتیم پیدا ہوئے. کیسے زندگی گزاری؟ عاش فقیرا, فقیر بن کے زندگی گزاری. کیسے موت آئی؟ مات مسکینہ, مسکنت کی موت آ گئی. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ چار باتوں کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو, چار باتوں کے بغیر تم اللہ کے دربار میں اعلیٰ مقام نہیں لے سکتے ہو. پہلی بات ایمان ہے, پہلی بات ایمان ہے. ایمان ایک کیفیت ہے, اندر کا ایک جذبہ ہے, اس کی نشانی کیا ہے, وہ کیسے پتا چلے گا یہ ایمان والا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اذا دخل النور انفتح الصدر واتسع, جب ایمان کا نور دل میں اترتا ہے تو سینہ کھلتا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ نشانی کیا ہے, ہم سارے تو ایمان والے بیٹھے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا التجافي عن دار الغرور, پہلی نشانی دنیا سے دل بیزار ہو جائے گا, دنیا کا شوق ختم ہو جائے گا. دوسری نشانی والانابۃ الى دار الخلود, اسے جنت کا شوق لگ جائے گا. تیسری نشانی والاستعداد للموت قبل النزول, اس کو موت سے پہلے موت کا فکر سوار ہو جائے گا. ایمان تو اندر کی چیز ہے, ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ یہ ان صفات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان کا پہلا ذمہ, یا اللہ میں تجھے مان گیا, بے دلیل مان گیا. لاجک کمزور رابطہ ہے. امام رازی ساری زندگی لاجک سے کھیلتے رہے. امام رازی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, یہی قریب افغانستان حرات میں بہت بڑا ان کا درس و تدریس کا سلسلہ تھا. تو جب وہ درس دیا کرتے تھے تو شاہان وقت بھی آ کر ایسے نوکروں کی طرح آگے بیٹھا کرتے تھے, اور ان کے 500 غلام دائیں بائیں سے تلواریں لے کر کھڑے ہوتے تھے اور ان کا درس چلتا تھا. اللہ نے دنیا میں بھی بہت دیا اور دین بھی ایسا دیا کہ 700 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہر مدرسے میں تفسیر کبیر موجود ہے اور ہر علمی ذوق رکھنے والا اس سے ضرور نفع اٹھاتا ہے. تو ساری زندگی وہ منطق سے کھیلتے رہے, دلائل سے کھیلتے رہے, دلائل سے دنیا کو مات کیا. اور امام وقت موت کا وقت, امام وقت ہے, موت کا وقت ہے. شیطان آتا ہے, کہتا ہے اللہ ہے کہا ہے تو دلیل دو. تو امام راضی نے دلیل دی. یہ ہمارے بچے کیا منطق پڑھائیں گے کہ ہم منطق سے باطل کا مقابلہ کریں گے؟ یہ تو ایسی فرسودہ خیال ہے. اب دنیا میں وہ ہستی جس کے علم سے آج بھی ہم مستغنی نہیں ہیں, اور ساری زندگی انہوں نے, وہ دور تھا جب منطق سے توڑا جاتا تھا کہ حملہ منطق سے تھا. اب تو جنہوں نے یہ علم بنایا تھا وہ بھی نہیں جانتے منطق کیا ہے. تو انہوں نے دلیل دی, شیطان نے توڑ دی, دوسری دلیل دی وہ توڑ دی, تیسری دی وہ توڑ دی, چوتھی دی وہ توڑ دی. 100 دلیلیں جس میں 100 کی 100 توڑ دی. ماتھے سے پسینہ آ گیا. ہاں, شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے, تم کو اللہ نے کھولا, وضو کر رہے تھے, آئے امام وقت کا ایمان خطرے میں پڑ گیا. اللہ نے ایسے نہیں کہا یؤمنون بالغیب. دلائل کا راستہ کچا راستہ ہے, وجدان کا راستہ پکا راستہ ہے. تو انہوں نے پانی لیا تھا ایسے چلو میں مزہ کرنے کے لیے, پانی لیا مزہ کرنے کے لیے. تو بے ساختہ تھا, کیوں نہیں کہتا میں نے بے دلیل مانا, کیوں نہیں کہتا میں نے بے دلیل مانا. پانی ایسے پھینکا, کیوں نہیں کہتا میں نے بے دلیل مانا. ایک دم امام راضی کی زبان سے نکلا, دفع ہو گیا, میں نے اللہ کو بے دلیل مانا. ان دلائل کے راستے آج تو ویسے منطق آتی کوئی نہیں کسی کو. یہ تو بولی سینا ہوتے تو ان کو بھی پڑھا دیتے ہوئے, اور وہ ارسطو ہوتا, وہ سقراط بقراط, تو ان کو بھی یہ منطق پڑھا دیتے ہیں. لیکن شیطان سے بڑا منطقی کون ہوگا؟ تو اس نے ساری دلیلیں توڑ دی. تو اب بتاؤ اللہ ہے, لاؤ دلیل لاؤ. تو دفع ہو جا, میرا اللہ ہے. ایک بدو سے کسی نے پوچھا اللہ ہے, کہا ہے, کا کیا دلیل ہے؟ ان کا البعرت تدل علی البعیر. یہ تم مینگ میں دیکھتے ہو تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ کوئی اونٹ گزرا ہے؟ کہاں گزرا ہے؟ والاثر يدل على المسير. اور جب تم قدم کا نشان دیکھتے ہو تو تمہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا ہے. ہاں اچھا, البحر تدل على البعير والاثر يدل على المسير. ایک مینگ نے بتایا کہ اونٹ گزرا, قدم نے بتایا کہ انسان گزرا. افلا ارض ذات حجاج والسماء ذات ابراج وبحر ذات امواج افلا يدل على الواحد القهار. ارے پاگل دیوانے, یہ زمین کا بچھا ہوا فرش اور یہ اٹھی ہوئی آسمان کی چھت اور یہ موجیں مارتا ہوا سمندر, کیا یہ نہیں بتا رہا کہ میرا بھی کوئی خالق ہے؟ یہ راستہ ہے ایمان کا, یہ راستہ ہے ایمان بالغیب. ہم نے اللہ کو مانا, وہ ہے اپنی ساری اپنی صفات کے ساتھ, وہ ہے اپنی ذات کے ساتھ, وہ اپنی ذات میں قائم ذات ہی ہے, زندہ ہے بغیر اسباب زندگی کے, قائم ہے بغیر اسباب قیام کے, بنایا ہے بغیر میٹیریل کے, سب کچھ کرتا ہے, سب کچھ نہیں کرنا پڑتا, سب کو دیتا ہے اسے کہیں سے لانا نہیں پڑتا, سب کو کھلاتا ہے اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی, سب کو سلاتا ہے اپنی ذات میں نیند سے پاک ہے, سب کو وہ موت دیتا ہے خود اپنی ذات میں وہ موت سے پاک ہے, سب کو شکلیں بھی اپنی ذات میں شکل سے پاک ہے, سب کو جگہ میں بٹھایا خود ہو کر جگہ سے پاک ہے, وقت زمانے کی قید میں ڈالا خود زمان اور وقت کی قید سے پاک ہے, اور سب کو رنگ دے میں اللہ تعالیٰ نے لپیٹا خود ہر قسم کی تحصیلت سے وہ پاک ہے. ایک بچے نے کہا اللہم لا تراہ العیون یا من لا تراہ العیون, اللہ کے نبی بھی پاس بیٹھے ہوئے, اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی, ولا تسالته الذنون جس کو خیال کی دنیا میں لائیں تو خیال بھی تھک جاتا ہے تصور نہیں کر سکتا, ولا یسطح الواسطون جس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے, ولا تغیر الحوادث جس زمانے کے حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے, ولا یخشى الدوائر جو دنیا کے انقلاب سے ڈرتا نہیں, یعلم عدد قطر الامطار جو بارش کے قطروں کی تعداد جانے, وعدد ورق الاشجار اور درختوں کے پتوں کی تعداد جانے, وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار دن اور رات جہاں جاتے ہیں ان سب کی تعداد کو جانے, لا تواری منہ سماء سماء اے ذات جس سے آسمان کو چیز چھپا نہیں سکتا, ولا ارض ارضا جس سے زمین کو چیز چھپا نہیں سکتی, ولا بحر ما فوق بحرہ جس سے سمندر کی گہرائیاں کوئی چیز چھپا نہیں سکتی, ولا جبل ما فی غارہ جس سے پہاڑوں کے غار اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. یہ اس نے اللہ کی تعریف کی. آپ نے حضرت بلال سے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہ ایک سونے کی دلی کر لے آپ, وہ لے کے آئے. آپ نے کہا ادھر آؤ, آ گیا. کہ یہ تیرا تحفہ. ان کا یہ بڑی بڑی مہربانی. آپ نے فرمایا کہ یہ پتا میں نے کیوں دیا ہے؟ کہا رشتہ داری کی وجہ. کہا نہیں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں, جو تم نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تمہیں دیا ہے. اللہ پر ایمان مجھے اکیلا کافی ہے. زندگی اور موت, عزت اور ذلت, کامیابی ناکامی اسی کے ہاتھ میں, سب کچھ میں اسی کو سامنے رکھ کر چلوں گا. الا الذین آمنوا اس اللہ کی ذات کا تعارف کروایا نبیوں نے. میں اللہ کو نہیں جان سکتا, آپ نہیں جان سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں واسطہ بنے ہیں, جو منزل تک پہنچائے اس کا احسان ہوتا ہے. نبیوں نے ہمیں منزل کا پتہ بتایا, یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں اللہ کے بعد. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے محسن ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اونچا مقام دیا. اس کے باوجود انہوں نے فخر کو اپنے لیے منتقل فرمایا اور انہوں نے سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پتہ بتایا. لوگ کچھ اللہ کو جانتے تھے غلط جانتے تھے, اللہ ہمارے نبی نے صحیح کر کے بتایا. کچھ لوگ اللہ کو جانتے نہیں تھے, اللہ کے نبی نے تعارف کروایا. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. اس کو اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحیح کر کے بتایا. ان کا ہم پر احسان ہے, وہ سارے عالم کے انسانوں کے رہبر بن کر آئے. اللہ تک پہنچنا اس کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان دونوں پر ایمان لا کر اس پر جم جانا یہ ایمان کی حقیقت ہے. پھر فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, موت پر ایمان, قبر پر کی قبر سے اٹھا جانے پر ایمان, جنت جہنم پر ایمان, وہ سارے اس کے آگے شعبے ہیں. بنیاد ہے میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. آج کے بعد میری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے. ہماری زندگی سے اپنے طریقے نکل جائیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاک طریقے زندہ ہو جائیں. آج کی زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود ہے. یہی مہینہ تھا اور اس دفعہ میں دبئی میں تھا جب ہم جبوتی سے واپس آئے. پیر کا دن تھا اور 12 تاریخ جب میں ممبر پہ جان کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے ایک دم یاد ہو آج 12 بجے رویل بھی ہے اور پیر کا دن بھی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ اور پھر دیش بھی اللہ کے نبی کا ہے, یہ سارا جزیرۃ العرب ہے. تو میں نے وہاں پر لوگوں کو بھی متوجہ کیا کہ جیسے آج دلی پیر کا ہے, تاریخ 12 ہے اور دیش بھی اللہ کے نبی کا ہے, یہ بلاد العرب ہے. پچھلے سال میں پاکستان میں تھا تو 2 تاریخ اکٹھی ہو گئی تھی, 22 اپریل 12 بجے لوگ. ہمارے نبی کی تاریخ پیدائش ہے 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول. اور قول بھی ہیں لیکن جمہور کا قول 12 ہے, 2 کا بھی ہے, 8 کا بھی ہے, 9 کا بھی ہے, 10 کا بھی ہے, 12 کا بھی ہے, لیکن جو بڑے محدثین نے جس کو لیا وہ 12 ہی کو لیا ہے. تو 22 اپریل اور 12 ربیع الاول پچھلے سال اکٹھے تھے, دن جمعہ کا تھا. اس سال میں ہم دبئی میں اترے تو 12 ربیع الاول پیر کا دن اکٹھا ہو گیا.
12 ربیع الاول اور پیر کا دن اور 22 اپریل 571 عیسوی اور ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کا جیٹھ جیٹھ ویساکھ جیٹھ ہار ہندی مہینے ویساکھ سے شروع ہوتے ہیں ویساکھ جب یہ لگ جائے یا لگنے والا ہے ہندی مہینے شروع ہونے والے ہیں تو ویساکھ جیٹھ ہار کو یکم جیٹھ 668 وکرمی مہاراجا وکرما جیت کا جو کیلنڈر تھا اس کیلنڈر کے لحاظ سے 668 تھا عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 571 تھا اور عربی کیلنڈر اس وقت تھا کوئی نہیں تو عام الفیل کہتے ہیں جس سال ابراہ کا لشکر ہلاک ہوا وہ سال تھا شما گزر چکے تھے اور صبح ہو کے 4:20 سے جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے 4:20 میں کیسے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ مکرمہ میں صبح ہو صادق 4:20 پر ہوتی ہے اور ادھر صبح صادق کی لطیف نمودار ہوئی اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ایک وقت پر ادھر سورج نکل رہا تھا زمین کا اور ادھر سورج نکل رہا تھا زمین و آسمان کا ادھر ہدایت کا سورج نکل رہا تھا اور ادھر مشرق کا سورج نکل رہا تھا ادھر ہدایت کا سورج نکل رہا تھا یہ اور ربیع الاول میں اللہ نے پیدا کیا وہ اشہر الحرم ذوالقعدہ ذوالحج اور رجب شوال اس میں نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ربیع موسم بہار ربیع کہتے ہیں بہار کی بارش کو تو ایک بڑی مناسبت ہے آپ کی اس مہینے میں پیدائش سے کہ اللہ تعالیٰ گویا اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے بہار کی بارش سے عرب کی زمین سرسبز ہو جاتی ہے ایسے ہی میرا نبی آ رہا ہے جو ساری کائنات کو سرسبز کر دے گا آسمان کی بارش سے زمین سرسبز ہوتی ہے اس قیامت سے دنوں کی زمین سرسبز ہو جائے گی آسمان کی بارش سے زمین میں سبزہ ہوتا ہے اس قیامت سے دلوں کی زندگی میں سبزہ اگے گا تو کسی مہینے میں آپ تشریف لائے اس سے لے کر وفات تک ساری زندگی آپ کی موجود و محفوظ ہے آپ نے 63 سال 4 دن زندگی گزاری ہے عربی مہینوں کے لحاظ سے 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ نے زندگی گزاری ہے انگریزی مہینوں کے لحاظ سے اور 13 یا 23 جون تھا جس میں آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کے ایام بنتے ہیں 8,156 دن آپ کے نبوت کے بنتے ہیں نبوت آپ کے شروع سے ہے ظہور اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کی پیدائش سے 1,000 سال پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے ابھی نہ زمین ہے نہ آسمان ہے آدم علیہ السلام تو اس سے بھی 1,000,000,000 سال بعد پیدا ہوئے اربوں سال بعد پیدا ہوئے لیکن زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1,000 سال پہلے اللہ نے کہا انک لمن المرسلین ان کاف کا لفظ سامنے کسی کو سامنے کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے تو میرا رسول ہے تو میرا رسول ہے اور ساتھ قرآن کی رقم اٹھا کے بتایا جا رہا ہے تو میرا رسول ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نبوت اور وجود کے لحاظ سے سب سے پہلے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی فرمایا کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا جو دنیا میں ظاہر ہوئے وہ 8,156 دن اس وقت آپ کی زندگی آج کی عمر مبارک تھی 40 سال 6 ماہ اور 10 دن 40 سال 6 ماہ اور 10 دن اگر وہی 21 رمضان المبارک اس تاریخ کو میرے دل میں یہی تاریخ زیادہ راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم کو آسمان کا رمضان میں اتارا سارا کوئی کتاب ایسی نہیں جو کسی اور مہینے میں آئی ہو ساری کتابیں رمضان میں چھوٹی کتاب سے بھی رمضان میں اتارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال 6 ماہ اور 10 دن جب کرا آپ کو اللہ نبوت دے چکا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پوری ایک زندگی لائیں بھائیو وہ پیدائش سے لے کر وفات تک ساری موجود و محفوظ ہے اور اس کو ساتھ ملائیں گے تو ایمان کامل ہوگا اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمایا جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ایسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زندگی کی حفاظت فرمائی ہے. آپ کی زندگی کا رات کا دن کا کوئی عمل ایسا نہیں جو چھپا ہوا ہو, جو 14 صدی گزرنے کے بعد انہیں معلوم نہ ہو. بچپن سے لے کر وفات تک کی ہر چیز ہے. میں سب یہ عزت کی چیز ہے, لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا نسب بھی آدم علیہ السلام تک محفوظ رکھا, اور محمد بن عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک باپ دادوں پر دادوں کو اس طرح کتابوں میں محفوظ کر دیا, سینوں میں محفوظ کر دیا کہ آج تک وہ کھلی کتاب کی طرح ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن سہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن دوس بن خموال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن نجلاس بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ناخی بن عوفی بن عدقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یتربی بن یحزم بن یلحم بن ارعلا بن عوزی بن زیشان بن عوسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن حاضر بن ناہور بن سروش بن رعوف بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامت بن متوشالح بن یرد بن ملح العیل بن کنان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. وہ اپناؤ نہ پٹھان بنو نہ پنجابی, نہ سندھی بنو نہ مکرانی نہ بلوچی, ان سب کو دفن کر دو, دفن کر دو. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری اپنی ایک پہچان ہے, یہ ایمان کی پہلی بنیاد ہے. پھر وہ ایمان نظر آتا ہے کس سے؟ عمل صالح سے نظر آتا ہے. کس سے؟ وہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایک خوبصورت زندگی بن جاتا ہے. کہتا ہے یہ تبلیغ کا کام بھی ایک درخت کی طرح ہے جو خاموشی سے بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا. کوئی شور نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی جلوس نہیں نکلا, کوئی جلسہ نہیں, کوئی تاریخ نہیں, کوئی تھا نہیں, کوئی ہنگامے نہیں ہے. اور چھپ کر کے بڑھتے 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 1972 میں 4 صد آیا تھا. صبح سے رات تک رہا تھا یہاں. رن میں داخل ہونے کے لیے سفر کیا تھا. ایک بزرگوں کا قافلہ 1971 کی جنگ کے بعد چلا تھا سارے پاکستان میں. وہ پہنچا گیا تھا مردان. میرے استادوں نے کہا بھائی عبدالحاف صاحب سے اجازت لو تو ہم داخل کر لیں گے. وہ مردان میں تھے, میں مردان پہنچا, رات وہاں گزاری. پھر اگلے دن انہوں نے 4 صد آنا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ 4 صد آیا. پھر یہاں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مولانا جمشید صاحب کے ساتھ پشاور گئے. پشاور سے خیبر میں چڑھ کے واپس رہے. تو مجھے 1972 یاد آ رہا تھا کہ وہ شہر کے اندر کوئی مسجد تھی جس میں وہ شغال گن مرکزی تھا. تھوڑے سے لوگ آئے ہوئے تھے, تھوڑے سے. اور ابھی مرکز جس سے یاد کر رہا ہے کہ تم اتنے کیوں آ گئے ہو. میں دشمنی کی جگہ ہے, کھڑے ہونے والے پریشان, بیٹھنے والے پریشان, بولنے والا مجھ سے بات نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی گھٹن دیکھ کر. تو اس طرح خاموشی کے ساتھ بڑھتا ہے ایمان. جب اندر میں آتا ہے تو عمل صالح یوں اوپر آتا ہے, یوں اوپر آتا ہے. پھر اس کے اندر سے دینا ہی دینا ہوتا ہے, وہ لینے والا نہیں بنتا. پھر وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے, انتقام لینے والا نہیں ہوتا. پھر وہ سایہ دینے والا ہوتا ہے, وہ بجلیاں گرانے والا نہیں ہوتا. پھر وہ پتھر کے جواب میں پتھر نہیں مارتا, وہ پتھر کے جواب میں پھول پیش کرتا ہے. وہ لاٹھی کے جواب میں پھل پیش کرتا ہے. وہ کڑواہٹوں کے جواب میں مٹھاس پیش کرتا ہے. ساری کڑواہٹیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. پتا چکھو کڑوا, ٹہنی چکھو کڑوی, اس کی چھال اتارو کڑوی, اس کی لکڑی کو چکھو کڑوی, اور اس کے پھل کو چکھو میٹھا مزیدار. وہ ساری کڑواہٹیں اپنے اندر پی جاتا ہے, پی جاتا ہے, پی جاتا ہے, پی جاتا ہے. اور مٹھاس بن کے پھل تمہیں محبت کا پیش کرتا ہے، سخاوت کا پیش کرتا ہے، درگزر کا پیش کرتا ہے، تقوی کا پیش کرتا ہے، ادب کا پھل پیش کرتا ہے، اور شہرت کا پھل پیش کرتا ہے، بڑوں کی عزت کا پھل پیش کرتا ہے، علم کی توفیق و تعظیم کا پھل پیش کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا پھل پیش کرتا ہے، بیوی کے لیے ایک اچھا ساتھی بن کر ایک خوبصورت زندگی کا پھل پیش کرتا ہے، اچھے باپ کی شکل میں، اچھے خامن کی شکل میں، اچھے تاجر کی شکل میں، اچھے حکمران کی شکل میں، اچھے قاضی کی شکل میں، اچھے ڈاکٹر کی شکل میں، ایک اچھے سیاستدان کی شکل میں، وہ ہر شکل میں درخت ہے۔ میرے اللہ نے درخت سے تشریح دی، مثل کلمۃ طیبۃ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ درخت، یہ کب بنے گا؟ وہ درخت جب لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پر چھا جائیں گے، آپ کی زندگی سارے طرف سے اس کا احاطہ کر لے گی۔ وہ بول میں بھی میٹھا ہوگا، وہ گفتار میں بھی میٹھا ہوگا، وہ ہر چیز میں، ہر چیز میں، ہر چیز میں ایسا ہوگا کہ لوگ اس کے لیے چھکے چلے آئیں گے، چھکے چلے آئیں گے۔ عمل صالح کی کوئی حد نہیں ہے، ہمارا صرف نماز پڑھنا عمل صالح کا علاقہ ہے، نماز کے بغیر تو کوئی معاشرہ نہیں۔ آپ لوگ اللہ کا شکر کرو آج کے معاشرے میں نماز زندہ ہے۔ زندہ کا مطلب یہ 25-30 لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب سرحد میں ایک آدمی بھی بے نمازی نہ تھا، پھر سڑکیں پکی ہو گئیں، پھر ٹیلیویژن آ گیا، پھر ریڈیو آ گیا، پھر گانے آ گئے، پھر بینک آ گئے، پھر سود آ گیا، پھر جوا آ گیا، پھر شراب آ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر نمازوں سے دور ہوتے چلے گئے، ہوتے چلے۔ اب ادھر بھی 60-70% مجمع ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن ایک دور ایسا تھا کہ جب ایک آدمی بغیر داڑھی کے نہیں ہوتا تھا، ایک آدمی ننگے سر نہیں ہوتا تھا، اور ایک آدمی بے نماز نہیں ہوتا تھا، ایک عورت بے پرد نہیں ہوتی تھی، لیکن جہاں بھی ایک آدمی بغیر داڑھی کے نہیں ہوتا تھا، ایک آدمی ننگے سر نہیں ہوتا تھا، اور ایک آدمی بے نماز نہیں ہوتا تھا، ایک عورت بے پرد نہیں ہوتی تھی، لیکن جہاں بھی یہ سڑکیں گئیں اور بجلی گئی اور مغرب کی تازیز گئی، اس نے انسانوں کو ننگا کر دیا، ان کی غیرت کو چھین لیا، اور ان کی حیاؤں کو تار تار کر دیا، اور ان کی زندگیوں کو صرف پیٹ کا گرد گھما دیا، شہوت اور پیٹ، شہوت اور پیٹ۔ اس کے علاوہ وہ جانتے نہیں کہ زندگی میں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جانور بن گئے، جانور۔ انسانیت کی معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، انہوں نے گھر کی زندگی بھی بتائی ہے۔ نماز کے بغیر تو کھڑا نہیں ہو سکتا انسان، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عبادت کے بغیر اسلامی معاشرہ بن نہیں سکتا۔ اسلام کی بنیاد ہے عبادت، اسلام کی انتہا ہے اخلاقیات۔ عمل صالح کی ابتدا بھی بتا دیتا ہوں، انتہا بھی بتا دوں، ساری تفصیل میں کہاں سے بتاؤں گا۔ عمل صالح کی ابتدا، اسلام کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں پر ہے؟ بنی الاسلام والا فنکشن، اسلام کی بنیاد پانچ باتیں ہیں۔ بنیاد بیسمنٹ سے اٹھائی، اب یہ بنیاد ہے، اس کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں، اس کے اوپر بھی تین فیصد، لیکن یہ بنیاد ہے۔ اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اسلام پانچ چیزوں سے شروع ہوتا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اب اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، کلمہ ہو کر تو سب کچھ کیا، کلمے کے بعد ان میں سے جتنی چیزیں نہیں ہوں گی اتنی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی۔ بنیاد پانچ، چھت کہاں پڑی؟ تیسری منزل پہ جا کے چھت پڑی، چھت نہ پڑتی تو یہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہ تھی۔ تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کر یہ مکمل ہوتا ہے؟ تو دوسری حدیث بتاتی ہے، جو عشق لے پتنم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دنیا اور اتمنما، دنیا کا لفظ بتاتا ہے اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور اتمنما کا لفظ بتاتا ہے اسلام ختم کہاں پہ ہوتا ہے۔ اسلام شروع ہوتا ہے بندگی سے اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر جا کر۔ تو نماز تو ہے پر اخلاق کوئی نہیں، انتہا ویسے ایسی ہوتی ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے۔ چوتھا نمبر تبلیغ والا کوئی نہیں ہے، چوتھا نمبر۔ اور چوتھا نمبر اب تبلیغ والے بھی نہیں بولتے، جو اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے، سب سے مشکل، سب سے مشکل۔ خالی ہو گئے، خالی ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئیں، خانقاہیں خالی ہو گئیں، مدرسے خالی ہو گئے، تبلیغی مرکز خالی ہو گئے، چوتھا نمبر ملتا نہیں، ڈھونڈ کر چل رہے ہیں کہیں سے کوئی مل جائے، ہاتھ میں آ جائے. اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں. اچھے اخلاق اس کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہے. اور اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ جو تمہیں پخیر کہتے تم بھی پخیر بھائی، پخیر جو تمہیں اور کیا کہتے ہو، سڑا ماشا تو لفظ ہوتا تھا نا، جو تمہیں ستڑا کرے تم بھی ستڑا کرو ہیں، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا، فصل من قطعک وتعف من حرمک وتعف عن من ظلمک. اخلاق کیا ہیں؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں پخیر نہ کہے اسے پخیر کہو، جو تمہیں تڑا ماشا نہ کہے اسے تڑا ماشا کہو. میں تو کہوں کہ دونوں لفظ دفع کرو، سلام کو رواج دو. سلام ہی نہیں کرتے پٹھان سے ملے گا، پخیر ہی کہے گا. اب تبلیغ کی وجہ سے کچھ سلام کا رواج پڑا نہیں تو بس ہم ہنگو گئے، تو وہاں بیان کر کے واپس آ رہے. تو ایک جگہ چھوٹا قصبہ تھا، وہاں ٹریفک رک گئی، تو لوگ بیان سے نہیں چل رہے تھے. تو ایک نوجوان نے نا مجھے گاڑی میں پہچان لیا، تو اس نے ایسے ایسے نا شیشے پہ ایسے ایسے وہ پونجی مرے. تو میں نے نیچے کیا، کہا تارے جمیل، کہاں ستر مشو ستیہ نہ آئے تو مجھے سلام کر دیتا، سلام کر دیتا، تمہیں تیس نیٹیاں مل جاتی، مجھے جواب دینے کی مل جاتی. یہ کیا اس کا مطلب ہو؟ تم تو اپنی زندگی سے نکالو بھائی، اکش سلام بینکم. تمہیں بتاؤں سلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ سلام صرف امت کو ملا، کسی امت کو السلام علیکم کا مطلب کا لفظ نہیں ملا، ہمیں ملا ہے. تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ایک یہ دعا ہے اور ایک عہد و پیمان ہے. میرے مجھے یہ حدیث آپ نے کہا، میں تمہیں بتاؤں تمہاری آپس میں محبت کیسے قائم ہوگی. کہا اکش السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، آپس میں سلام پھیلاؤ. ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایک اور مطلب بتا رہا ہوں جو پھر محبت کا سبب بنتا ہے. السلام علیکم یہ عہد و پیمان ہے، عہد و پیمان ہے، میری طرف سے تم سلامتی میں ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اس کو میں خبر بھی دے رہا ہوں، دعا بھی دے رہا ہوں، اللہ تم پہ سلامتی نازل فرمائے، میری طرف سے بھی تمہیں امن ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. یہ ہے خوبصورت مطلب سلام کا. جب دیکھو ہر نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کتنا خوبصورت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس طرح سارے نمازیوں سے کہتا ہوں اللہ آپ سے سلامتی فرمائے، اور میں بھی آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں بھی آپ کا خیر خواہ ہوں، میری طرف سے بھی آپ کو سلامتی، کوئی میری طرف سے غلط قدم آپ کے لیے نہ اٹھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو سلامتی نازل فرمائے، اور میری طرف سے بھی آپ کو سلامتی ہے، میں آپ کا دشمن نہیں بنوں گا، میں آپ کے خلاف نہیں چلوں گا. یہ خوبصورت لفظ اللہ نے ہمیں دیا اور آپ نے پخیر پخیر میں اس کو اڑا دیا. تو میرے نبی کا فرمان ہے تفصیل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو تمہارا حق تم سے چھینے اسے عطا کرو، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. یہ حسن اخلاق ہیں. اس کا پھر جہاں رشتہ آ جائے، جہاں خون کا رشتہ آ جائے، وہاں یہ زیادہ ہو جاتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل، وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے لفظ کیا کہا، ما امر اللہ به ان یصل، اتنا لمبا لفظ لے کر آئے ہیں، اتنی لمبی عبارت جو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، کاش میرے بھی ماں باپ زندہ ہو تو میں ان کی خدمت کرتا. آج ان کے زندہ ہو تو کر لو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا. تاکہ تو انسانی کا نشانی ہے، جب والدین سے اولاد نوکر جیسا سلوک کرے تو سمجھو قیامت آ رہی ہے. جب چار سدے کی نوجوان نسل ماں باپ سے نوکروں کی طرح گفتگو کرے تو سمجھو قیامت آ رہی ہے. ایک میں حیران ہوں، قیامت تو آئے گی کافروں پر. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب دنیا میں شرک بڑھ جائے گا قیامت آئے گی، زنا شراب جب ہوگا قیامت آئے گی. کیا کہا؟ جب دیکھو لوگ ماں کا نام خاص طور پر لیا ہے، تو جب لوگ ماں کو بھی ذلیل کر دیں گے تو سمجھو قیامت آ گئی. تو آپ نے کیا کہا؟ ہے میرے بھی ماں باپ ہوتے میں بھی ان کی خدمت کرتا. ایک ہی ہوتا، چلو میری ماں ہی ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا. عشاء کی نماز گشت نہیں، عشاء کی نماز وظیفہ نہیں، عشاء کی نماز سبق نہیں، درس نہیں، عشاء کی نماز فرض. کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور اللہ اکبر کہہ کر سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے کھلتی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان. ان کو تو ملی نہیں نا، وہ ملی نہیں ہے تمہارے ہیں تو سب سے بڑے حقدار خدمت کے ماں باپ ہیں. آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ. عمل صالح میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے اچھے اخلاق، معاف کر دینا، درگزر کرنا. بھائی پی جاؤ، درخت بن جاؤ جو اللہ کا، جو اللہ تشریح دے رہا ہے، تو یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی. ہے 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 ہے، اس کی دکان نہ بڑھ جائے، اس کی تجارت نہ بڑھ جائے، تو اس کو چکر دینے میں لگے ہیں، اس کی دکان خراب کرنے میں لگے ہیں. بتاؤ سارے سارا چار سدا سبز ہے اور پہاڑوں پہ جنگل ہیں، درخت ہیں، سب زمین سے لے رہے ہیں نا. ہر درخت اپنی جگہ پر سر سبز ہے. درخت سے سبق سیکھو، قناعت کے ساتھ چلتے رہو. تمہارا رزق میں نہیں چھین سکتا، میرا رزق آپ نہیں چھین سکتے. جو اللہ نے دینا ہے وہ ملے گا، جو لینا ہے وہ آ نہیں سکتا. کمائیوں میں حلال کو لاؤ، حرام سے بچو. سود جس معاشرے میں آتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. جوا اور سود جس معاشرے میں آئے گا وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا. یہ جو کہتے ہیں نا خاندانی منصوبہ بندی والے، کم بچے خوشحال کرانا، ان کے چکر میں نہ آنا، یہ بڑے بغاباز ہیں. یہ جو روٹی کی تنگی ہے یہ نسل کی وجہ سے، سود اور جوا. جب دو چیزیں جب معیشت میں داخل ہو جاتی ہیں، ایک سود ایک جوا، تو وہ معیشت انبیلنس ہو جاتی ہے، چاہے آبادی 15 کروڑ ہو چاہے 15 لاکھ ہو. اور سود نکل جائے، جوا نکل جائے، سٹا نکل جائے، تو وہ 15 کروڑ کے 60 کروڑ بھی ہو جائیں گے تو سارے خوشحال ہوں گے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں آج کے ایم کے دانشور. اللہ تعالیٰ زندہ سلامت موجود ہے، روٹی کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے. آبادی کی قلت اور کثرت پر کبھی فخر نہیں آیا. کوئی قوم اس لیے ہلاک نہیں ہوئی کہ آبادی بڑھ گئی تھی، کوئی قوم اس لیے برباد نہیں ہوئی کہ ان کے پاس ان کی آبادی زیادہ ہو گئی تھی. قوم کے ہلاکتوں کے نظام اور ہیں. جب کوئی قوم نافرمان ہوتی پھر ہلاک ہوتے ہیں، جب کوئی قوم نافرمان ہوتی پھر ان کو اللہ تعالیٰ سے عذاب آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا اکثر طبقہ دیہات کا ہے، وہ چیز پہ نہیں غور کرتا. مالدار لوگ اس فخر میں مبتلا ہیں، کیونکہ غریب آدمی کے دو ہوں تو دو مزدور، چار ہوں تو چار مزدور، آٹھ ہوں تو آٹھ مزدور تو خوش ہوتا ہے. ایک بھی مزدوری کرے گا، دوسرا بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا، پانچواں بھی کرے گا، چھٹا بھی کرے گا، سارے مزدوری کریں گے. مالدار کے سر میں درد ہوتا ہے، وہ 200 غریب زمین ہے، ایک بیٹا تو ساری لے جائے گا، دو ہوں گے تو تقسیم ہو جائے گی، تین ہوں گے تو اور تقسیم، چار ہوں گے تو اور تقسیم ہو جائے گی، میری ایک دکان، میری ایک سبزی تقسیم ہو جائے گی. یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ورنہ غریب تو خوش ہوتا ہے جتنی آ جائیں ٹھیک ہے. وہ قومیں اب ان قریب نسل کی کمی کا شکار ہو چکی ہیں، ان قریب وہ گرنے والی ہیں، ان قریب وہ گرنے والی ہیں. کئی ہزار گاڑیاں گزرتی تھی امریکہ میں نے 35,000 کلومیٹر کا سفر کیا تو کوئی 100-200 گاڑی کے بعد ایک بچہ نظر آتا تھا. زندگیاں ویران ہو چکی ہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. ہاں کئی دفعہ دیکھا ڈگی میں بیٹھے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی قوم ہے جن کے پاس نسل نا سارا چھین یوں ہی سے کرنے والا ہے. ان کی ابھی نسل ختم ہو چکی ہے، ایک بچہ. اب ان کی آنکھیں پھٹ گئی، اب کیا کریں؟ 40% ایسی نسل ہے جس کے لیے شادی کا جوڑا کوئی نہیں، اب کیا کریں گے؟ وہ اللہ کے نظام میں دخل دینا یہ سب سے بڑی حماقت ہے. اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھ لینا کہ اللہ کو بھی مشورہ دینا. ہمارا نظام اس لیے ٹوٹا ہوا ہے کہ سود ہے، جوا ہے، سٹہ ہے. جس معاشرے میں سود پھیل جائے، پہلے تو بینک سود دیتے تھے، اب تو مالدار لوگ بھی سود پہ پیسے دیتے ہیں. اور دو آدمی جہنم میں سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا. اس شدید خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے. اور جوا ایسا شامل ہو گیا کہ انعامی بانڈ خرید کے دعا کر دیں، میرا بانڈ نکلا ہے، میرا نمبر نکلا ہے. حرام سور کی طرح حرام. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرا نمبر نکال دے تو سر معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ اللہ کی قسم حرام کھانے والوں کے گھر میں باہر نہیں آ سکتی، اور حلال کھانے والوں کے گھر میں سزا نہیں آ سکتی. وہ گھر کبھی آباد نہ ہوں گے جو حرام پہ پلیں گے، وہ گھر کبھی برباد نہ ہوں گے جو حلال پہ پلیں گے. کیا ان کے گھر میں ایک لقمہ بھی روٹی نہ ہو، کیا ان کے بچوں کے علاج کے پیسے نہ ہوں، لیکن یہی عزت پائیں گے، یہی کامیاب ہوں گے. تو بھائیو پوری ایک زندگی ہے عمل صالح، زندگی کے ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی کو لے کے چلنا. تیسری شرط و تواصل بالحق، حق کی دعوت دینا. چوتھی شرط و تواصل بالصبر، اور صبر کے ساتھ کچھ چمٹے رہنا. اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا واؤ کا، آمنوا و عملوا الصالحات، و تواصل بالحق، و تواصل بالصبر. واؤ کا لفظ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر تبلیغ کرو. ہم خود تو ٹھیک ہیں نہیں، اوروں کو کیا دعوت دیں؟ پہلے ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے پھر اوروں کو دعوت دیں گے. یہ جو واؤ کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مطلب غلط لیا جا رہا ہے، یہ مطلب صحیح نہیں لیا جا رہا. یہ چاروں کام اکٹھے ہی کرنے ہیں، یہ اسی وقت میں کرنے کے کام ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی آدمی یوں کہ پہلے میں گاڑی چلانا سیکھوں پھر میں گاڑی چلاؤں گا، پہلے میں گاڑی چلانا سیکھوں میں پھر گاڑی چلاؤں گا. یہ دو چیزیں الگ ہیں یا ایک ہے؟ گاڑی چلانے والا جب گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو گاڑی چلا کر ہی سیکھتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں کہ لکڑی کی گاڑی لے کر بیٹھے سارا دن سٹیئرنگ گھماتا رہے، سیکھ رہا ہوں. ساری زندگی بیٹھا رہے نہیں سیکھ سکتا. یہ ہمارے بچے، ہم دوپہر میں سوئے ہوتے تھے کسی سے بھی نہیں سیکھا، چپ کر کے گاڑی کو لگایا، چابی لگائی، باہر نکال لی، کبھی آگے کی جگہ پیچھے کی، کبھی آگے کی جگہ پیچھے کی، اسے نہیں چلانا سیکھ گئے. میں پہلے تیرنا سیکھوں میں پھر پانی میں اتروں گا، تو کہاں تیرے گا؟ چار سدے کے قبرستان میں آج اتنا بڑا قبرستان میں تو آج ہی دیکھا، کہاں تیرے گا؟ تیرے گا تو پانی میں تیرے گا. تیرنا اور سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے، گاڑی چلانا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے، یہ چاروں کام ایک ہی وقت میں ہیں. پہلے ایمان، پھر عمل، پھر تبلیغ، پھر صبر. تو پھر اس کے لیے لفظ آتا الا الذین آمنوا پھر ہوتا فا فعملوا الصالحات، پھر ہوتا فتواصوا بالحق، پھر ہوتا فتواصوا بالصبر. جب لفظ فا آتا ہے تو ترتیب کو لاتا ہے، فا ترتیب لاتا ہے. پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو. پہلے ایمان بناؤ، پھر عمل بناؤ، پھر تبلیغ کرو، پھر صبر کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان بھی لاؤ، عمل بھی بناؤ، تبلیغ بھی کرو، صبر بھی کرو، چاروں کام اکٹھے کرو. یہ ایک ہی وقت میں کرنے کے کام ہیں. پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں پھر تبلیغ کروں گا. تو ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ چلو مجھے بخار ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کا پیمانہ تو ہے کہ میرے اندر تھرمامیٹر لگاؤ اور لڑے نے یہ کہہ دیا کہ ہم ٹھیک ہے آپ جاؤ گھر جاؤ. میں ٹھیک ہو گیا ہوں, جو یہ کہے گا میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں اوروں کی اصلاح کروں گا, یہ تو بڑا شیطان ہے. جو دیکھو اللہ کا نظام, جو آدمی جتنا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے نا وہ اپنے آپ کو اتنا برا سمجھتا چلا جاتا. ابو بکر سے بہتر نبیوں کے بعد کوئی نہیں. ابو بکر کہہ رہا ہے ہائے میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا, میں پیدا ہی تم ہو گیا, میں مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھیڑ دیا جاتا. اور عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جنت نہیں مانگتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے اللہ جہنم میں نہ ڈالے. جن کو اللہ کے نبی نے کہا عمر میں نے رات کو جنت میں محل دیکھا, ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی. میں نے پوچھا کس کا ہے, مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے, نام نہیں بتایا گیا. تو میں سمجھا اتنا خوبصورت میرا ہوگا, میں قریشی ہوں. میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. اس راستے سے عمر گزرے شیطان بھاگ جائے. 22 مقامات پر قرآن عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا. اور وہ کہہ رہے ہیں میں بس برابر سرابر چھوٹ جاؤں, میرے لیے یہی بڑی بات ہے. تو جو آدمی جتنا اللہ کے دربار میں بہتر ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا چلا جاتا ہے. اور جو یہ کہ میں اب ٹھیک ہو جاؤں اب میں لوگوں کی اصلاح کروں گا, یہ تو سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرے گا. تو یہ چار کام ایک ہی وقت میں ہیں, ایمان کی محنت اسی وقت, عمل کی محنت اسی وقت, دعوت کی محنت اسی وقت, صبر کی محنت اسی وقت. تم خود تو عمل کرتے نہیں اوروں کو کیوں کہتے ہو, یہ بات بڑی غلط ہے. یہ نہ تو قولون نہ مالا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں. قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ابھی میں نے اپنی بات کی, ابھی اس کا الٹ میں قرآن سے سنا رہا ہوں. کیوں کرتے ہو, تم کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو یا اللہ پھر ہم تبلیغ چھوڑ رہے ہیں, ہم تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو خود کرتے ہی گئی. قبر مختن بہت بڑا گناہ ہے, عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون بہت بڑا گناہ ہے, تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ٹھیک ہوگا, میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیا. ٹھیک ہے, ایک بے نمازی اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا نماز تو پڑھ لے. تو اس آیت سے جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. کبورا مقتن بہت بڑا جرم ہے. کیا انتقلو ما لا تفعلون, تم وہ کہو جو کر نہیں رہے ہو. تو آپ میری بات غور سے سننا, بے نمازی باپ بیٹے سے کیا کرتے تھا نماز تو پڑھ لے, یہ اس نے کبیرہ گناہ کیا. ان پڑھ باپ کہتا بیٹا جا قرآن تو پڑھ لے, تو اس نے کبیرہ گناہ کیا. تو جو مطلب ہم سمجھے اس کے مطابق تو کبیرہ گناہ ہے. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. سارے جن کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ پہلے بنے پھر بچوں کو عالم بنائے ہیں, اس لیے کہ خود تو عمل کیا نہیں ہے. جتنے لوگوں کے بیٹے حفظ کر رہے ہیں وہ پہلے خود حافظ بنے پھر اپنے بچوں کو حافظ بنائے. کیوں, وہ خود تو کرتے نہیں اور بیٹے کو کیوں کہتے. صابر مقتن, مولوی صاحب نے زکات پہ بیان کر دیا, اور تمہارے سارے آج میں مولوی کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ مر گیا تو کفن میں اس کی تنخواہ بھی نہیں آ سکتی. پتہ نہیں تم پیسے کہاں خرچ کرتے ہو, نہ مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں, نہ مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں, نہ علماء کی خدمت کرتے ہیں, پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں. اتنی چھوٹی تنخواہیں ہیں کہ وہ مر گئے تو ان کی تنخواہ میں کفن نہیں آ سکتی. اتنی بے حسی ہے, پتہ نہیں کیوں ہے, اللہ جانے کیوں ہے. مولوی صاحب نے زکات پہ دھیان دیا, سامنے آدمی کھڑا, مولوی صاحب خود تو عمل کرتے نہیں اوروں کو زکات کی کیوں تبلیغ کرتے ہو. میں نے حج نہیں کیا, اور میں نے ایک نوجوان کو تیار کر لیا, بیٹا تو حج کر لے. وہ حج پہ تیار ہو گیا، وہ حج پہ چلا گیا، اب میں مجرم ہوں کہ مجھے بھی کوئی اجر ملے گا؟
کیوں؟
اور ایک پروفیسر جس نے مجھے مدرسے میں پڑھنے کی ترغیب دی تھی پشاور والا، اس نے کہا تم کالج چھوڑ کے مدرسے چلے جاؤ، تو وہ خود تو مدرسے میں نہیں پڑھا، وہ خود تو ابھی بھی دکاندار ہے، تو میں تو میرے مجھے جو اس نے ترغیب دی تو اس پر وہ مجرم ہوگا یا اسے کوئی اجر ملے گا؟ اگر میرا قبول دیکھو میرا قبول ہے یا نہیں ہے یہ تو موت کا پتہ چلے گا، لیکن اس کو قبول عمل کا اجر مل رہا ہے. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟
قدر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھے ہیں، ورنہ تو سارا دین ختم ہو جائے.
الا الذين امنوا بالله الكريم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان اور عمل اور تبلیغ اور صبر، یہ چاروں کام ایک ہی وقت میں کرنے ہیں.
تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے
لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟
میری بات اور بھی سننا.
لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو ما لا تفعلون، جو تم کر نہیں رہے.
آپ روزے سے؟ جی جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ناشتہ کر کے گھر سے نکلا ہے، کہہ رہا میں روزے سے ہوں.
کیوں کہہ رہے ہو جو کر نہیں رہے؟
سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ پڑھ نفجر میں عشاء باہر نکل کے کہہ رہا ہے آج سادات تہجد میں گزر گئی، آج سادات تہجد میں گزر گئی.
کیوں کہہ رہے ہو جو کر نہیں رہے؟
کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارا پیسہ جیب میں ہے، ڈمری غریب کا خرچ نہیں کرتا. کہہ رہا میں تو اللہ کے فضل سے زکات بھی دیتا ہوں، زکات سے اوپر بھی دیتا ہوں.
کیوں کہہ رہے ہو جو کر نہیں رہے؟
اب آگے الگ صحیح کبر مقتن، بڑا کبیرہ گناہ ہے. یہاں یہ مطلب ٹھیک بیٹھ گیا، بڑا کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے نیئر کہتے یار میں نے کیا ہے، میں کرتا ہوں. یہ اللہ نہیں کہہ رہا جو کرتے ہیں اس کی دعوت نہ دو، یہ اللہ کب کہہ رہا ہے؟
لما تقولون، یہ نہیں کہ لما تدرون، لما تعظون، لما تنصرون، لما تقولون.
یہ الفاظ تھے، اگر ان میں سے کوئی لفظ آتا تو پھر میں اس ممبر پر نہیں بیٹھ، پھر کوئی تبلیغ والا یہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، کوئی مسلمان پر کسی کو خیر کی بات نہیں کر سکتا تھا. کون ہے جو سارے دین پہ عمل کر سکتا ہو؟ لیکن ہر حال میں اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے.
قبر مقتن، قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
بہت بڑا جرم ہے کیا کچھ نہیں دعوے کرتا پھر میں نے کیا ہے. ماں باپ کو ذلیل کر دیتا ہے، باہر نکل کے کہتا ہے میرے ماں بہت بڑا خوش ہے، میں ان کو بڑی خدمت کرتا ہوں. پوچھتا کیا بھی نہیں، وہ کہتا ساری رات خدمت کرتا ہوں. سارا دن دکان پہ جھوٹ بولتا ہے، آنے والے سے کہتا ہے جی آج تک ہماری دکان پہ جھوٹ کسی نے نہیں بولا، آپ اطمینان سے سودا لے کر جائیں. یہ بالکل پکا رنگ ہے کپڑے کا، فکر نہ کرو پہلے دھو کے صاف ہو جائے گا.
قبر مقتن، قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
بھائی کوئی بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟
اللہ تبلیغ سے نہیں روک رہا،
اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عمل کرتے ہیں اس کی دعوت نہ دو، اللہ یہ کہہ رہا جو عمل نہیں کرتے اس کا دعویٰ نہ کرو کہ میں کرتا ہوں. یہ منع ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے.
قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
ایک اور آج سناؤں،
لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل پہ میری لعنت ہو، کیوں؟ یہ میری حدود کو ستار نکل جاتے تھے، اور جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، دو وجہ سے لعنت ہے، دو وجہ سے، یہ نافرمان تھے اور نافرمانی میں حد سے آگے چلے جاتے تھے. دوسرا جرم کیا ہے؟ لا یتناہون، نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، عن منکرن، اس برائی سے، فعلوہ، جس کو یہ آپس میں کر رہے ہوتے تھے، یہ دوسرے کو نہیں روکتے تھے. یہاں اللہ ان کو لعنت برسا رہا ہے کہ جو خود برائی کر رہے ہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے بدبختو روکو، چاہے خود بھی کر رہے پھر بھی اوروں کو روکو. لا یتناہون عن منکرن فعلوہ، نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جس کو یہ کر رہے ہوتے تھے. یہاں یہ اللہ نے نہیں کہا کہ پہلے خود رکے ہوتے تھے پھر اوروں کو نہیں روکتے تھے تو میری ان پہ لعنت کا نہیں. ارے تم نہیں کرتے ہو، اوروں کو تو روکو. تو یہ چاروں کام اکٹھے چلتے ہیں، دعوت بھی، ایمان بھی، عمل بھی، صبر بھی، یہ سارے اکٹھے چلتے ہیں، تب جا کر انسانی شخصیت مکمل ہوتی ہے. اور سنائی کبھی برے کی بات بھی نفع دے گا، یہ کبھی نہ کرو، پہلے اپنے عمل ٹھیک کرو، پھر انہیں تبلیغ کرنا. اس سے بڑا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا کوئی نہیں. پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر انہیں تبلیغ کرنا. ہر بھائی میری بات سن لو، اگر آپ کی ہے تو لے لو. بھائی امام احمد بن حنبل پہ وہ فتنہ آیا تھا کہ ساری انسانیت ہل کے رہ گئی تھی. اسلامی سلطنت، دو شخصوں کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ یہ نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا. تو ایک ابو بکر صدیق کے بارے میں، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا. اور پھر اس کے بعد 200 سال کے بعد احمد بن حنبل کے بارے میں کہا گیا، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا. تو ایک مسئلہ چلا تھا جس میں قرآن پہ بہت بڑا حرف آ رہا تھا، اور عباسی خلیفہ منطق کے فساد میں خلق قرآن کا قائل ہوا. میں یہ طلبہ کو سمجھاتا ہوں، علماء سے پاؤں پکڑتا ہوں، کہ مامون کو گمراہ کرنے والا علم منطق تھا. اتنا عالم فاضل آدمی مامون، ایک دفعہ جو چیز سنتا تھا سر یاد ہو جاتی، ایسا عالم فاضل، قرآن پر نظر، حدیث پر نظر، بشر مراسی سے آیا فلسفی دلائل میں، اور گمراہ ہو گیا اور خلق قرآن کے مسئلے میں سب سے بڑا غلط کردار اس نے ادا کیا. کتنے علماء کا خون اپنی گردن سے لے کے قبر میں چلا گیا، اور معتصم باللہ کو وصیت کر کے گیا، میرے عقیدے پہ باقی رہنا. تو یہ فتنہ حضرت امام احمد بن حنبل پر آیا معتصم کے زمانے میں. تو وہ فرمارے کہ 3 دن ہو گئے تھے مناظرے کو، مناظرے میں وہ ناکام ہو چکے تھے، تو مجھے پتا تھا آج یا مجھے قتل کر دیں گے یا بڑی سخت سزا دیں گے. تو میں جا رہا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا قصر شاہی کی طرف، تو میرے دل میں خیال آیا میں بھی اپنا جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دوں تو کیا حرج ہے؟ اجازت تو ہے کہ کلمہ کفر آدمی کہہ دے زبان سے، دل میں ایمان ہو تو اجازت ہے. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ 7 سال میری عمر ہو گئی، بڑھاپا میرے اوپر غالب آ گیا، میں ان کے کوڑے کہاں برداشت کروں، میں بھی کلمہ کفر کہہ کے جان بچا دوں. یہ میرے جی میں تھا کہ ایک دم مجمے میں ہل چلوں، ہٹو 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 ہٹو. تو ایک آدمی تیزی سے مجمے کو چیرتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا، احمد مجھے جانتے ہو؟ کہ نہیں. کہ میں ابو الحیثم ہوں، ابو الحیثم بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو، پولیس کے تھانوں میں لکھا ہوا ہے مجھے 118 کوڑے لگ چکے ہیں، مجھے 118 کوڑے لگ چکے ہیں، میں نے چوری کو نہیں چھوڑا. دیکھو کہیں تم کوڑوں کی وجہ سے حق نہ چھوڑ دینا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے ایک بول نے میرے اندر زندگی کی روح پھونکی، سیدھا ہو گیا. میں نے کہا میری کھال بھی اتار دو گے تو میں نہیں چلوں گا. پھر وہ واقعہ ہوا جس نے احمد بن حنبل کو پہنچایا اس مقام پر کہ یہ کہا جائے گا اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہو تو دین مٹ جاتا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو سامنے نظر آئے، اب ساتھی کو پوچھا کیا ہوا، کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، احمد تم نے جو کوڑے کھائے تھے یہ کیوں کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے قرآن کے لیے کھائے تھے. کہا اچھا، میں اپنا چہرے کا نقاب اٹھاتا ہوں، قیامت تک میرا دیدار کرتا ہے. تو بھائیو، اول تو کوئی تبلیغ والا یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نمونے ہیں، جو یہ کرتا ہے تو نادان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے ہم نمونہ نہیں ہیں، ہم داسی ہیں، داسی ہے. ہماری حیثیت باقی کی ہے. پارسل دیکھو, میں نے ڈیڑھ گھنٹہ آپ سے بات کیا, پارسل دیکھو اگر تمہارا ہے لے لو, نہیں ہے تو مجھے نہ پوچھو, میں صرف ڈاکیا ہوں. جب آپ کے پاس ٹی سی ایس والا ڈاک لے کر آتا ہے یا پوسٹ مین ڈاک لے کر آتا ہے, کبھی اس سے حدیگر کا پوچھا تو کون ہے, تو نسوار کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا, چل پیتا کہ نہیں پیتا ہے. آپ تو صرف اپنا خط دیکھتے, اگر آپ کا تو آپ لے لیتے ہو, وہ جو ہو جاتا ہو. تو یہ جو دعوت کا کام ہے اس میں نمونہ نہیں ہوں, میں نہیں کروں, میں نمونہ ہوں. ہاں جو میں بات کر رہا ہوں, جو تبلیغ میں بات ہے وہ پکی تھکی ہے, اس کی تعبیر میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس کا مضمون قرآن و حدیث ہے, اس کا مضمون اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا ہے, اس کا مضمون امت کو بھولا سبق یاد کرانا ہے. اس کی تعبیر میں کوئی چیز آگے ہوگی, کچھ پیچھے کو حدیث کا لفظ آگے ہوگا, پیچھے ہو گیا کوئی آیت کا مضمون آگے پیچھے ہوگا, وہ انسانی خطا. اگر اس سے بھی انسان پاک ہو جائے پھر تو وہ بری بن جائے. انسان کبھی بھی کتنا ہی احتیاط کے بات کرے اس میں جھول جاتا ہے, تاکہ قرآن کی فضیلت اپنے اوپر اپنی جگہ پر قائم رہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں, اس میں کوئی کمی نہیں. باقی کیا بخاری بھی ہوگی نا, بخاری اس میں بھی چند مقامات ایسے ہیں جہاں تھوڑا سا جھول آیا ہوا ہے, تاکہ قرآن رہے, قرآن کو کوئی چیز نہ پہنچ سکے. تو تعبیر میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, جو مضمون ہے, جو پیغام ہے وہ حق ہے. میرے بھائیو, تبلیغ والوں کی مثال ایک داخلی کی ہے, نمونے کی نہیں ہے, آئیڈیل ہی کی ہوتا ہے. وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے بعد اس کے صحابہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کو راضی کر کے دکھایا اور مرنے سے پہلے رضی اللہ عنہ کا خطاب لے کر دنیا سے چلے گئے. ہم نمونہ نہیں ہیں, ہم خود بھی نمونے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا, تو امانت انہوں نے ہماری طرف منتقل فرمائی, اور اللہ نے ایک چھوٹی سی صورت میں یہ چار بنیادیں قائم کر کے بتا دیا کہ ایمان بھی اللہ کا حکم ہے, عمل صالح بھی اللہ کا حکم ہے, تبلیغ بھی اللہ کا حکم ہے, رائن والوں کا نہیں ہے, رائن کی جماعتوں کا نہیں ہے, نظام الدین دلی مرکز کا نہیں ہے. یوں 1400 سال پیچھے میناتی وادی میں جاؤ تو وہاں تمہیں اللہ کا نبی نظر آئے گا جو کہہ رہا کل جو بلغ الشاہد الغائب, میرا پیغام غائب دین تک پہنچا دیا جائے. یہ وہ پیغام ہے جس کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے, اور ان ساری چیزوں میں صبر اپنے میرا ایک ایسا زاد راہ ہے جس کے بغیر میں نہ دنیا میں کوئی ترقی کر سکتا ہوں, نہ آخرت میں کوئی ترقی کر سکتا ہوں. پر سکون محبت بھری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے صبر. دو چیزیں, غیبت چھوڑ دو, زبان سے تین چیزیں نکال دو, غیبت جھوٹ اور گالی, تین چیزیں زبان سے نکال دو, اللہ دنیا میں جنت کا نظارہ دکھا دے گا. میٹھے بول کے عادی بنو. دوسری چیز, اپنی وجہ سے کسی سے لڑنا چھوڑ دو. تمہیں کوئی کتنا ہی برا کہے اس کی بات پہ غور کرو, اگر واقعی وہ بات ہے قبول کر لو, اگر وہ بات نہیں ہے تو جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو. زندگی مختصر ہے, اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا, اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا, اس میں وقت ضائع ہو جائے گا. کرنے کے کام بہت ہیں, انہیں میں اپنے آپ کو لگاؤ تو زندگی کا سفر طے ہوتا چلا جائے گا. جو یہ دو کام کر لے گا اس کی زندگی دنیا میں جنت بنے گی, اور وہ اوروں کے لیے ہدایت کا نشان بنے گا, اوروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اپنی وجہ سے لڑو مت, اپنی وجہ سے بدتمیز مت ہو, پی جاؤ سہ جاؤ. بڑے سے بدتمیزی آئے, چھوٹے سے آئے, گھر والوں سے آئے, ماں باپ سے آئے, بیوی سے آئے, بچوں سے آئے, ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پی جاؤ, اس کی مٹھاس خود محسوس ہو. چلو یہاں کچھ بھی نہ محسوس ہوا, ایک دفعہ پی جاؤ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کی ساری حوریں تمہارے آگے کھڑی کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس پہ ہاتھ رکھے گا تیرے ساتھ نکاح کر دیتے. پھر اس کا سر اللہ اس حال میں دیکھے تو ساری حوروں کو تمہارے سامنے کھڑا کر, پسند کرو, جو پسند ہے وہ لے جاؤ. اور اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں, اگر کسی نے مجھے ساری چاہیے تو ساری دے دے, ساری لے جاؤ. ایک نہر ہے جنت میں جس کا نام بیدق ہے, اس میں ہر وہ حوریں پیدا ہوتی رہتی ہیں, تو پھولوں کی طرح, کلیوں کی طرح نکل کے باہر نکلتی آتی ہیں. تو اپنی زندگی میں سے انتقام نکالو, درگزر پیدا کرو. جھوٹ نکالو، سچائی کو پیدا کرو، گالی کو نکالو، میٹھے بول کو پیدا کرو، غیبت کو نکالو، اپنی کمیاں سنو، اوروں کی کمیاں نہ سنو نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ زندگی کو خوشگوار بنا دے گا، پرسکون بنا دے گا. یہ پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچنا، پہنچانا، یہ پہنچے، یہ میرے ان چار چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کے بغیر میری شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی. ایمان کے بغیر تو انسان جانور بن جاتا ہے. ایمان، پھر دوسری شرط ہے عمل، پھر تیسری شرط ہے تبلیغ، پھر چوتھی شرط ہے صبر. یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا، یہ تبلیغ کی محنت کا عنوان اور موضوع ہے. اس کے لیے میرے بھائیو محنت بھی کرو، کوشش بھی کرو، خود بھی نکلو، اوروں کو بھی نکالو، اور اس کے لیے اب اپنے نقد نام پیش فرماؤ اور آرام سے بیٹھے رہنا، تشکیل ہونے دینا. میں نے بات تھوڑی کی ہے کہ میں خود بھی بہت تنگین گھٹن میں تھا اور آپ مجھ سے زیادہ گھٹن میں تھے، تو برائے مہربانی یہ کوشش کرنا کہ کوئی اٹھے نہیں. اور جو بھائی سال کے لیے، سات مہینے کے لیے نقد تیار ہوں، اوپر والے بھی نام لکھیں، آپ میرے سامنے، آپ میرے سامنے نام لکھائیں، اور چار مہینے والے بھی بول اٹھتے جاؤ، لکھاتے جاؤ گے. بولو بھائی،
علم کیسے گھر کیسے اور سیریز ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. تیرت نات اور علماء کرام کی تقاریر کی کیسٹوں اور سیریز کا مرکز، دکان نمبر 4 الفرقان مارکیٹ، بالمقابل مسجد صالح جہانگیر پارک، صدر کراچی. ہمارا فون نمبر 2237087.
Allahu 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 Allahu